العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات
اللهم صل على محمد وآل
محمد. چونکہ آج مجلس کے اختتام پر مصائب کے فوراً بعد شبیہ تابوت برآمد ہوگی، اس لیے آخر مجلس میں نہ دعا کا موقع ہوگا اور نہ ہی سورہ فاتحہ کی تلاوت کا. اگرچہ ہمارے محترم نقوی صاحب نے اعلانات کے درمیان تین مرتبہ مختلف حوالوں سے سورہ فاتحہ آپ حضرات سے پڑھوا لیا، لیکن اس ثواب میں بھی شریک ہوں اور آپ کا ثواب زیادہ ہو. ایک تو پہلے ہم اپنے ان چند علماء کو یاد کریں جن کا گزشتہ چند ماہ میں انتقال ہوا ہے. یہ کوئی مکمل فہرست نہیں ہے، بلکہ جو نام ذہن میں آ رہے ہیں: آیت اللہ العظمیٰ شیخ تقی بہجت، مولانا ناصر عباس صاحب، حیدرآباد کے مومنین بخودی واقف ہیں، مولانا محمد علی حسینی صاحب کراچی اور خاص طور پر رضویہ سوسائٹی کے مومنین ان کی خدمات سے آگاہ، مولانا سید محمد دہلوی صاحب کے بیٹے مولانا سید احمد جوہر، اس کے علاوہ ڈاکٹر علی مومن کو پھر ایک مرتبہ یاد کیجیے. دو نام میرے پاس ایسے ہی آئے: سید اشتبا حسین رضوی ابن گدا حسین، جگیرا بانو بنتے مظہر علی زیدی. حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل امبات و مومنین مومنات، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
پروردگار، تجھے حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات کی شہادت کی صراط کا واسطہ. ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کو اعلی علیین جوار معصومین اور خصوصاً جوار مولا کائنات سے مجھا فرماؤں. مگر دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعہ حیدر اقرار ظالموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، خاص طور پر عراق میں مسلسل بم کے دھماکے ہو رہے ہیں، پاکستان میں مسلسل شہادتیں ہو رہی ہیں، خداوندہ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، دنیا بھر کے مومنین و مومنات کو اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی ساری برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اور خوشیاں عطا فرما. غم حسین اور غم اہل بیت کے علاوہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کوئی اور غم نصیب نہ فرما. خاص طور پر دنیا کے موجودہ حالات میں تمام مومنین اور مومنات کو روزگار اور رزق کی کسی بھی پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگار، ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ علی کا ایک چاہنے والا، علی کا ایک ماننے والا اس وقت اسپتال کے بستر پر ہے، سید علی مظہر کاظمی. خدا بندہ ان کو جلد از جلد کلی شفا اس طرح عطا فرما کہ وہ کل ہی ہمارے درمیان بیٹھے. پروردگار، صاحبان ایمان کی تمام پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت خون شہدائے کربلا، خون ائمہ طاہرین، مولا کائنات کے خون کا انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تاجی. آج کی رات شب شہادت بھی ہے، آج کی رات شب جمعہ بھی ہے، آج کی رات شب قدر کی تین روایتوں میں سے ایک روایت والی رات بھی ہے. قبولیت دعا کی ایک اہم ترین رات ہے، تو دعا کے حوالے سے ایک گھنٹہ بھی آپ نے دعاؤں میں شرکت کی، اور جن صاحبان ایمان میں حوصلہ اور ہمت ہوگا ماتم کے بعد شب قدر کے اعمال میں تشریف فرما ہوں گے، باقی اپنے اپنے گھروں میں جا کے یقیناً اعمال کریں. تو ان دعاؤں کے حوالے سے دو مختصر گزارشات کرنا. پہلی گزارش یہ ہے کہ میں پہلی رمضان، اچھا ٹھیک، میں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہہ دوں، میرے لباس کی دونوں جیبیں ان پرچوں سے بھری ہوئی، جس میں دنیا کے مختلف علاقوں کے جس میں لاس اینجلس سے لے کے پاکستان تک شامل ہے، مختلف مذہبی اداروں، مختلف مذہبی تنظیموں، مختلف ریلیجس سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز، مختلف پروجیکٹ کے حوالے سے مجھ سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ میں اس کو آج کی مجلس میں بیان کروں، اور یہ اتنے مختلف لوگوں نے کہا کہ اگر میں ان کا تذکرہ کرنے لگوں تو شاید خالی نام پڑھنے ہی میں آج کی مجلس کا وقت پورا ہو جائے. میں آج دوپہر کو فلائی کر کے لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پہ نہیں اترا ہوں، مجھے یہاں 20 دن ہو چکے ہیں اور مسلسل 20 دن سے میرا بیان جاری، یقیناً مجمع کم زیادہ ہوتا رہتا، لیکن اچانک آخری مرحلے میں جو میرے پاس درخواست آئیں بہت اہم ہونے کے باوجود میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ان تمام کو میں اپنی ایک تقریب میں سمیٹ لوں اور کس کو کس پر ترجیح دوں، یہ بھی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. کوشش کروں گا کہ جس طرح سے ہو سکے ان تمام درخواستوں کا خیال کر سکوں، لیکن اگر کوئی درخواست مس ہو جائے تو میری اور مجمع کی مجبوری کا خیال کرتے ہوئے وہ برادر محترم مجھے معاف کرے. دعا کے حوالے سے پہلی مجلس، کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا کہ میں 20 دن سے آپ کے شہر میں، پہلی مجلس سے ہی رمضان تھا تو رمضان کی دعاؤں پہ بات ہو رہی تھی. رمضان کی دعاؤں کی ایک خاص بات یہ کہ دو قسم کی دعائیں ہم کو بتائی گئی، ایک وہ ہے جو تاریخ اور دن کے بدلنے سے بدلتی رہتی. ماہ مبارک کے رمضان میں پورے مہینے دعائیں کو میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن کچھ دعائیں اتنی اہم ہوں گی، اسلام کا کوئی حکم بغیر کسی لوجک کو مسئلہ کے نہیں، کچھ دعائیں یقیناً اتنی اہم ہوں گی. لیکن مومنین مسلسل آ رہے ہیں، ان کو زحمت ہو رہی ہے، میرا سلسلہ ٹوٹ رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ بہت بہت جگہ باقاعدہ اگر وہ لاہور والا طریقہ اختیار کروں کہ پورے مجمع کو کھڑا کر کے آگے یا پیچھے کروں تو 150 اور آدمی آ جائیں، لیکن پہلے یہ ساری جگہ آپ لوگ بھر دیجیے. میرا سلسلہ ٹوٹ رہا ہے، مجھے بہت زحمت ہو رہی ہے، مومنین کی محبت ہے،
پیچھے پیچھے
آپ حضرات کا تعاون پیچھے بہت جگہ ہے، ادھر بھی بہت
پیچھے
محمد
بہت جگہ ہے پیچھے. جو لوگ آ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں اس مجمع کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو بالکل پیچھے جا کے بیٹھتا ہے، کیونکہ آج کی شب شہادت ہے تو میں ذرا انداز بہت ہی زیادہ سنجیدہ رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. تو ماہ رمضان کی دوسری دعائیں وہ ہیں جو روز پڑھنے کا ہوتا ہے، تو ان دو دعاؤں کے اندر فرق ہے. جو دعائیں روز پڑھوائی جا رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا اہم میسج. دعا ابتدائی امام زمانہ کے لیے دعا ہے جو 30 کے 30 دن پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی میں نے دعائیں کمیل کا ذکر کیا تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ مولانا اتنی لمبی دعا ہے اسلام 30 دن تو نہیں پڑھوائے گا، دعا افتتاح 30 دن پڑھوائی کے نہیں پڑھوائے. اور ایسے مومنین ہیں کہ نہیں جو باقاعدہ 30 دن دعا افتتاح سنتے ہیں، چاہے وہ لمبی ہو چاہے وہ چھوٹی. تو اگر یہ حکم بھی آ جاتا کہ دعائیں کمیل یا اس کے سائز کی کوئی اور دعا ہو تو یقیناً لوگ پڑھتے. مگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی لاجک ہے، کوئی فلاسفی ہے اس کے پیچھے کہ کچھ دعائیں روز پڑھوائی جائیں اور ان میں کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ دن میں کئی کئی دفعہ پڑھوائی جائیں. دعا یا علی و یا عظیم و یا غفور اور یا رحیم دن میں 5 دفعہ پڑھوائی جائیں. اللہم ادخل الی اہل القبور السرور کی زیادہ تاکید عشاء کے بعد صحیح، لیکن 5 مرتبہ پڑھنے کا ہوگا، اس میں ایک دو وہ بھی نقوی صاحب قبلہ کا ایک اعلان سن. میرا دل چاہا کہ میں بھی اس ثواب میں شریک ہو جاؤں، انہوں نے کسی اور حوالے سے بات کی ہے، میں کسی اور حوالے سے بات کر رہا ہوں. جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس کے حوالے سے بات کی ہے، جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ حج کی توفیق ہمیں ہر سال دے. یعنی یہ دعا ہے ماہ مبارک رمضان کی، جو دعا ابتدا کے بعد شارٹ اور اسمال دعائیں آپ پڑھتے ہیں، اس میں دعا پھر عام ہی آگا اور پھر کل لے آؤں. اے خدا اس سال بھی مجھے حج ملے اور ہر سال مجھے حج کی سعادت نصیب. اور پھر دوسری دعا میں بھی حج جب اعتکاف حرام وقت لن فی سبیل، روزانہ رمضان میں دعا مانگنا. تو اب حج کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات مجھے عرض کرنا، کیونکہ آج کی رات کی اہمیت پروگرام بھی خاصا لمبا ہو گیا شب جمعہ کی وجہ سے، تو بات میں بہت پھیلانا نہیں چاہتا، اس لیے آج مسائل یا سوال جواب کا حصہ نہیں ہے تقریب میں. لیکن ایک مسئلہ آج نقوی صاحب نے حجاج کرام آٹھویں امام کی ضمانت میں دے کے رخصت کرنے کے حوالے سے اعلان کیا انتظامی امور، اور میں حج کے حوالے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ کہ فی الحال ابھی تک پوری دنیا میں جو کیفیت ہے اور اسپیشلی سعودی عرب سے، اس وقت تک جو کرنٹ سچویشن ہے آج 21 رمضان کی رات تک، اس کے اندر سوائن فلو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے حج معاف ہونے کا. ہے شریعت میں بہت سارے ایکسکیوز ہیں جس کی وجہ سے حج معاف ہوتا، لیکن سوائن فلو اور وہ جو ایکسکیوز ہیں جن کی وجہ سے حج معاف ہوتا ہے، ان میں ایک ایکسکیوز یہ ہے کہ اگر راستے میں سیفٹی اور سلامتی نہ ہو. حج واحد عبادت ہے جس میں اللہ نے راستے کی سلامتی کی بات کی، لیکن ابھی تک سوائن فلو کی وہ کنڈیشن نہ یہاں پہ ہے نہ سعودی عرب میں. اور میں یہ بات ہم کر دوں کہ آیت اللہ سیستانی سے کم از کم 4,000 سے 5,000 لوگ یہ سوال اب تک کر چکے ہیں، تو ان کی ویب سائٹ پر جو لیٹسٹ مسئلہ اس وقت وہ سوائن فلو کا مسئلہ کہ کیا یہ اس حد تک پہنچ چکا ہے، خطرے کا لیول وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ اس کی وجہ سے اس سال حج ثابت، تو ان شارٹ یہ ہے کہ نہیں، ابھی تک یہ کیفیت نہیں ہے اس کی وجہ سے حج معاف نہیں ہوگا. واپس آ رہی اگر کنڈیشن پوری ہے تو حج پہ جانا. مگر اس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ آ گیا، کیونکہ کل ہماری گفتگو تولیٰ کے حوالے سے کباب اور تبرہ کے حوالے سے شیطانوں کو کنکر مارنا اور حج پہ ہو رہی تھی. آخری گفتگو وہیں تک پہنچی تھی، وہاں سے ربط دے رہا ہوں، پھر ایک جملہ اور کہوں گا مولا کا، پھر رات کی مجلس شروع کروں جو اس کا ٹاپک. وہ صرف ایک مسئلہ اور آتا کہ یہ این ممکن ہے، اس کی پاسبلٹی کہ ڈیو ٹو دس سوائن فلو پرابلم سعودی حکومت اس کو مینڈیٹری کر دے کہ ہر حاجی اپنے منہ پر ماسک لگائے، اور دو وہاں پہ اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ ان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں رہتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لا آ جائے. تو کیا ڈیورنگ احرام مرد یا عورت کے اپنے منہ پر یہ ماسک پہننا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، جنہوں نے حج نہیں کیا وہ پورا سمجھیں گے، جو حج کر چکے ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے، تو بس وہ اشارہ ہی میں کر رہا ہوں. دیکھیے احرام کی حالت پورے حج کے ٹریول میں نہیں، حج اگر آپ کا 2 ویک ہے تو اس میں شاید 2 دن آپ کا احرام ہو. صرف یہ مسئلہ اگر آئے گا بھی تو صرف اس وقت جب آپ اسٹیٹ آف احرام میں ہوں، وہ 2 دن 3 دن اس سے زیادہ. اس کے علاوہ باقی جب احرام نہیں ہے تو حج کے سارے واجبات و مستحبات میں ماسک پہننے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سعودی حکومت اس کو لازم کرے کہ نہ کرے، آپ کا خود ہی دل چاہے تب بھی اجازت. لیکن احرام کی حالت میں ماسک پہننے کے اندر 2 مسئلے آتے ہیں. ایک پہلا مسئلہ اسپیشلی لیڈیز کا ہے، دوسرا لیڈیز اور جینٹس دونوں کا ہے. مرد اور عورت دونوں کے لیے احرام، بدبو جو ہوتی ہے اس میں اس سے بچنا حرام، بچنا تو حرام نہیں ہے، ناک بند کرنا حرام. اگر کسی جگہ اسمیل ہے تو آپ کو اس کی تو پرمیشن ہے کہ آپ وہاں سے تیزی سے چلے جائیں، وہاں سے آپ بھاگ جائیں، اپنی اسپیڈ پاس کرو، مگر یہ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اگر رہیں کسی بھی مجبوری سے تو اپنی ناک بند کریں. خوشبو کا سونگنا حرام ہے، بدبو کا میں ناک بند کرنا حرام. بہت چھوٹی سی بات. تو اگر یہ ماسک بدبو روکنے کا سبب بن رہا گھر کے، اس کا مقصد تو دوسرا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسا ماسک کہ بدبو جو باہر ہے وہ آپ کی ناک میں نہیں آئے گی، تو اس کا پہننا حرام ہے. پھر نہیں اللہ یہ کہ بائی فورس آپ کو پہنایا جائے تو بعد میں پینلٹی دینا، لیکن اس میں بھی جہاں جانچ ملے گا اس کو ہٹا دینا. لیکن اگر یہ بدبو نہیں روک رہا، یعنی جو بدبو اس ماسک کے بغیر ہے وہی ماسک پہن کر بھی آ رہی، تو مردوں کے لیے تو چیپٹر کلوز، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز. لیڈیز کے لیے بدبو کے اکثر بھی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور، عورت کے لیے احرام کی حالت میں چہرے کا چھپانا حرام، جس سے ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں عورتیں کہ جی جب حج کے اندر پردہ نہیں ہے تو ہم زندگی میں کیوں پردہ. حج میں بھی پردہ صرف چہرے کی بات ہو رہی ہے، اس کا چھپانا حرام ہے، بال کا چھپانا واجب ہے. کل یہی تو میں نے تولیٰ کے معنی بتایا، لیکن موضوع سے بات ہٹ رہی آئے گی. یہ بات حجاب آج بھی میرے موضوع میں ہے، لیکن آخری تقریر میں اس سے شروع میں نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے احرام ہے، چہرہ چھپانا حرام، ادھر کی کیا پارٹ آف دا فیس، پورا چہرہ، چہرے کا ایک حصہ چھپائیں وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، فل فیس. تو اب یہ ماسک جو ہے نا چہرے کا ایک حصہ چھپاتا ہے، پورا چہرہ نہیں. تو جو مہاراجے کے نزدیک صرف پورا چہرہ چھپانا حرام ہے، پارٹ چھپا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں عورت کے لیے ماسک اس وجہ سے کوئی پرابلم نہیں. یہ کون مہاراجے ہیں؟ یہ ہے مسجد آیت اللہ رزما آبائے علی خامن آئی. ان کے نزدیک پورا چہرہ چھپانا حرام ہے، لیکن ایک حصہ اگر چھپا رہے ہیں، خالی ایک حصہ، اپوشن ہو جائے تو ان کی تکلیف میں کوئی پرابلم نہیں. آلہ سستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے، کہ پورا چہرہ چھپانا تو ہے حرام، وہ تو فتویٰ، اور احتیاط واجب یہ کہ تھوڑا سا بھی چہرہ چھپانا حرام. تو آلہ سستانی کی تکلیف کرنے والی احتیاط واجب کی بنا پہ ماسک نہیں پہن سکتی، اور جب بائی فورس ان کو پہنایا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ان کو جانچ مل جائے، مثلا پبلک کے اندر یا سڑک پہ بائی فورس پہنایا جا رہا، اپنے ٹینٹ میں آ گئے، وہاں ہر ٹینٹ میں تو پولیس والا نہیں ہو، فوراً واجب ہوگا کہ اس کو اتار. تو ایک بدبو کی وجہ سے ماسک مسئلہ بنے گا، اگر بدبو نہیں روک رہا تو مرد عورت دونوں کے لیے جائے، اور بدبو روک رہا ہے تو دونوں کے لیے حرام. اور اگر بدبو کا مسئلہ نہ ہو تو پھر مرد کے لیے چیپٹر کلوز، عورت کے لیے مسئلہ آئے گا چہرہ چھپانے. اور یہ حج کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور حج کون سی عبادت؟ خالی رمضان کی دعاؤں ہی میں حج کا تذکرہ نہیں، جس رمضان میں میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی اس رمضان پہ علی حج کے لیے بہت تڑپ رہے، حتیٰ یہ کہ 17th رمضان کو، 18th کو تو میرے مولا ام کلثوم کے گھر میں افطار کیا نا، تو اس سے پہلے 17th رمضان پبلک کے سامنے میرے مولا کی سیکنڈ لاسٹ ایک طرح کی زیارت، 17th کو پھر مولا آخری خطبہ دیا، 19th کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، 21st رمضان کو علی کی شہادت، جو آج شہادت کی رات. اور اس میں ایک بات یاد رکھیے، شہادت کی رات تو ہے لیکن بفور فجر، علی کی شہادت ہوئی، غسل و کفن ہوا، جنازہ اٹھایا گیا، دفن کیا گیا، کوفے میں اذان کی آواز آ رہی تھی، فجر کی اذان، جب حسنین بابا کو دفن کر کے واپس آ گئے تھے. تو جو باقی معصومین کا شہادت کا مسئلہ ہوتا، آنے والا دن شہادت کا دن ہوتا، میرے مولا کے آج فجر سے پہلے پہلے حسنین اس وقت کے اعتبار سے ایک سیکرٹ مقام پر، علی کی قبر کو چھپایا گیا تھا، سیکرٹ مقام پر اپنے بابا کو دفن کر کے فجر کی اذان سے پہلے کوفہ انٹر ہو گئے. تو بس یہ چند گھنٹے ہیں میرے مولا کے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مہمان. 17 رمضان کو علی خطبہ دے رہے تھے ممبر میں، مسجد کوفہ میں بھی میرا مولا روزانہ رمضان کی ہر تاریخ کو خطبہ دیتا. یہ خالی لاس اینجلس میں زینبیہ کا طریقہ نہیں ہے، میرے مولا کا مسجد کوفہ کا طریقہ. 17 رمضان ایک بار میرے مولا نے رک کے کہا، سلونی قبلہ تفدونی کا دعویٰ کرنے والا علی، یہ سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ علی کو نہیں پتا، سوال اس لیے کر رہا ہے کہ کوفے کی مسجد سے زینبیہ لاس اینجلس کے ہال پر اپنے ہر چاہنے والے کو ایک مرتبہ یہ یاد ہے. خطبہ روکا، کہا حسن بیٹا یہ مسجد کے باہر اس وقت کچھ آوازیں آ رہی، مسجد کوفہ میں خطبہ دیا جا رہا ہے، یہ باہر آوازیں آ رہی. حسن بیٹا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کیا علی نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں علی، مگر ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو بتانا. حسن مصطفیٰ نے کہا بابا کیونکہ آدھا رمضان گزر چکا، اس لیے لوگ اب تیاریاں کر رہے ہیں، یہ قافلے ہیں جو چلنا شروع ہو چکے ہیں حج کے لیے. کوفے سے مکہ پیدل جانا ہوتا ہے اس زمانے، یہ قافلہ کا حج کا جو یہاں سے حج کی دعائیں پڑھتا ہوا جا رہا. میرے مولا نے کہا حسن بیٹا سارا عالم اسلام اس سال حج کرے گا، لیکن تیرے بابا کو اس سال حج نہیں دے گا. زندگی بھر حج کرنے والا بڑی حسرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا کہ اس سال علی حج نہیں کرے گا، تو شہادت کی تاریخوں میں میرے مولا کو حج یاد آ رہا. نیکسٹ ڈے یعنی کل ٹمارو کی ہماری مجلس میں شاید مولا کا آخری وصیت نامہ شاید ڈسکس ہو جائے، اور نہ بھی ڈسکس ہو تو آپ کو ای میل بھی آ چکے ہوں گے کسی نہ کسی گروپ کی طرف سے، اور آپ کے گھر میں نیجر بلاغا بھی اپنے آخری وصیت نامے میں پہلا جملہ نماز کے بارے میں، بلکہ یہ کہہ دوں دوسرا جملہ. اور تیسرا جملہ حج کے بارے میں تھا اللہ اللہ فی الحج. ارے خبردار, حج کی اہمیت کو کبھی کم نہ کرنا, حج کو ذہن میں رکھنا. تو حج بیت اللہ میرے مولا کی زندگی کی تمناؤں میں سے ایک تمنا, خانہ خدا کی طرف جا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے. وہ خانہ خدا کہ جس خانہ خدا سے دنیا کو پہلی مرتبہ علی ملا ہے. علی کی زندگی شروع ہوتی ہے خانہ خدا پہ, علی کی زندگی ختم ہوتی ہے خانہ خدا. وہ خانہ کعبہ جو مکے میں ہے, وہاں سے علی کا سفر شروع ہوا مسجد کوفہ تک جو کوفے میں ہے. مگر اگر دونوں خانے خدا سے جب علی آئے تو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آئے, اٹھا کے لائے. خانہ کعبہ سے علی ولادت کے بعد رسول کی گود میں سفر کرتے ہوئے گھر میں آ رہے ہیں, اور مسجد کوفہ سے حسن حسین اپنے بابا کو اٹھا کے گھر میں لا رہے ہیں. حسن حسین بابا کو گھر میں لے کے آئے. یہ مسائب آپ دو دن سے سن رہے ہیں. آئیے فضائل کے مندر میں وہاں سے چلے, جہاں اپنے مولا کی زندگی کو میں بہت شارٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. علی کی زندگی, کس انسان میں اتنی طاقت ہے, نہ کسی کے پاس اتنا علم ہے, نہ کسی کے پاس ایسی زبان ہے, نہ کسی کے پاس ایسی عقل ہے کہ علی کی زندگی کو بیان کر. لیکن میرے مرحوم استاد, روحانی استاد مولانا زینی صاحب, عجیب انداز سے علی کی زندگی کو سمرائز کیا صرف ایک جملے میں. علی کی پوری زندگی اس ایک جملے میں آ گئی, اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول, اب وہ کچھ چیزیں بکس میں نہیں لکھی, یہ تخیلاتی چیز ہے. شاعر ان کو اپنے شعر میں نظم کر دیتے, کبھی کبھار خطیب کا بھی دل چاہتا کہ تاریخ کی چیزوں کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کر. تو مولانا غنی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس وقت مکے میں ہوتے اور پتا چلتا کہ خانہ کعبہ سے بنت اسد بیٹے کو لے کے آئی, پیغمبر نے اپنی گود میں لیا, علی کے پیر زمین پہ نہیں لگے, پیغمبر کی گود میں آئے اور پیغمبر لے کے چلے. پہلی چیز تو یہاں پہ وہ آگے جو آج کی میری مجلس کا اہم عنوان بن رہا ہوں, ادھر رسول کی گود میں علی آئے, اور ادھر ایک بار پیغمبر نے کہا اے علی مجھے کچھ سناؤ. تین دن کے بچے سے کہے اے علی مجھے کچھ سناؤ. پیغمبر جیسے اپنے کل کا تین دن کے بچے سے سوال کرنا, وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. کبھی آدمی بہت زیادہ شفقت و محبت میں ہوتا ہے تو چھوٹے بچے سے بات کرتا, لیکن بچے کا پلٹ کے جواب دینا, یا رسول اللہ کیا سننا ہے, داؤد کی زبور سننا ہے کہ موسیٰ کی تورات سننا ہے کہ عیسیٰ کی انجیل سننا ہے کہ آپ کا قرآن سننا ہے. اور پیغمبر کبھی دیکھے گا علی قرآن سنا. ارے داؤد کی زبور سمجھ میں آتی ہے, نازل ہو چکی ہے. موسیٰ کی تورات سمجھ میں آتی ہے, نازل ہو چکی ہے. عیسیٰ کی انجیل سمجھ میں آتی ہے, نازل ہو چکی ہے. قرآن کو تو نازل ہونے میں ابھی 10 سال باقی ہیں. علی کہہ رہے سناؤ, اور رسول کہہ رہے قرآن سناؤ. اب علی نے کیا سنایا؟ سورہ مومنون کی تلاوت کی ہے, یاد رکھیے گا. سورہ مومنون کی تلاوت اور پہلی آیت پڑھی, قد افلح المومنون, تمام مومنوں کو کامیابی مل گئی. کیسے نہ ملے یا علی, جس کو آپ جیسا مولا مل گیا اس کی کامیابی میں کیا شک ہو سکتا.
اللہ
پہلی بار علی کا دنیا سے تعارف سورہ مومنون کی بشارت سے ہوا, لیکن علی جیسا مولا کہتے کس کو؟ یہی تو بتانا ہے نا دو جملوں. ایک بار رسول گھر میں آیا, اب تاریخوں میں نہیں لکھا, لیکن اللہ نے عقل بھی دی ہے, سمجھ بھی دی, لوگ مبارکباد دینے آ رہے ہوں. ابھی کوئی اعلان اسلام تو ہوا نہیں ہے کہ دشمنیاں ہو, منافقت ہو. ابھی تو ابو جہل بھی آئے گا تو بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ ملے. اب آ رہے مکے کے لوگ مبارکباد دیں. یہ میرے مرحوم استاد کا جملہ ہے, بعد میں بعض لوگوں نے اس کو بہت دہرایا, بہت دہرایا. لیکن جس کا حق ہے اس کا تذکرہ تو کیا جائے, پھر میں بات کروں. آ رہے لوگ مبارکباد دیں. اب دیکھیے گھروں کا ماحول, آ رہے ہوں گے, ابھی دوستیاں ہیں, ابھی تعلقات ہیں, ابھی پڑوس ہے, مبارکباد دیتے ہوں گے. ارے سوال ضرور کرتے ہوں. یہ ہر جگہ جہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے, خصوصاً ہمارے ایسٹرن کلچر, یہ سوال ضرور ہوتا ہوگا کہ محمد بھائی مبارک ہو, محمد بھائی مبارک ہو, اے محمد بھائی مبارک ہو. یہ تو بتاؤ کیسا ہے اس کی شکل و صورت کیسی. عورتوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے, لیکن بھائی مرد بھی پوچھتے ہیں. اور اس کا جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہی تو ملتا ہے کہ بھائی یہ بچہ بالکل باقی شکل, ماں مر گیا,
اس کا ماتھا جو ہے بڑے بھائی جیسا ہے، اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ بالکل مثلاً ماموں جیسی، اس کا دہانا دیکھو تو لگتا ہے خالہ کا دہانا نکلا، اسی انداز سے بچے کا تعارف ہوتا ہے. تو یہاں بچے وہ تو حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے کسی نے ایسا تعارف نہیں کرایا، لیکن ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں کئی ہوتا، کسی نہ کسی گھر والے اور رشتے دار سے بچے کی شکل ملتی. بلکہ اگر ایسا بچہ پیدا ہو جائے جس کی شکل پورے خاندان میں کسی سے نہ ملے، بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہمارے یہاں. تو اب یہ سوال بھی ہو رہے ہوں گے، ہر چیز ہسٹری میں لکھنا تو ضروری ہے، لیکن عجیب بات یہ کہ سوال ہو رہے بچہ کیسا. تو خدا نے دیکھا کہ محمد بالکل خاموش بیٹھا ہے، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. خدا نے گویا مسکرا کے کہا ہوگا محمد کیا بات، اتنے خوش اخلاق، ایک عام سا سوال کیا جا رہا ہے اور اس کا جواب نہیں دے رہے ہو. تو شاید رسول نے کہا خدا بندہ یہ مشکل ترین سوال، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچہ کیسا ہے، تو بچے تو جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں گھر والے کی شکل لاتے ہیں، تو یہ بچہ تو ایسے گھر میں پیدا ہوا گھر والے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، تو میں کیا جواب دوں؟ تو خدا نے کہا ہوگا محمد تم نے خود ہی تو جواب دے دیا، کہہ دیا نا کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا گھر والے کی شکل پاتا ہے، تو یہاں بھی گھبرا کیوں رہے ہو؟ وہی جواب دے دو کہ چہرہ وجلہ ہے، آنکھیں حید اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، حافظ
اللہ.
جواب دینے کے بعد پریشان ہو گئے، اس لیے کہ علی جو ہے رسول کی دعاؤں کا نتیجہ. بلکہ اردو میں کتاب ایسی ہے کہ جس عنوان پہ عربی اور فارسی میں بھی پہلے کوئی کتاب نہیں تھی، اب لکھی جا رہی اعجاز ولی، کھجوا بہار، رسالہ اصلاح مولانا علی حیدر صاحب کی نفس رسول کی پہلی سے، جس کا ٹاپک یہ کہ جب علی اور رسول ایک نور کے ٹکڑے ہیں تو درمیان میں 30 سال کا فاصلہ کیوں ہوا، ایک کیوں، اور ایک یہ کہ 30 سال ہی کے بعد اللہ نے کیوں بھیجا. تو اب یہ کیوں کا جواب بھی سنیے گا، اور 30 سال کے بعد ہی کیوں بھیجا بھی کا جواب بھی سنیے.
سبحان اللہ،
کہ جب سے رسول دنیا میں آئے تھے مسلسل علی کے لیے دعاؤں میں دعائیں کر رہے، 30 سال کے بعد رسول کی دعاؤں کے نتیجے میں 13 رجب کو علی آئے، رسول نے دعائیں کر کر کے علی کو مانگا، رسول کی دعاؤں کے نتیجے میں علی ملے. رسول نے سوچا کہ یہ تو میں نے اپنے لیے دعائیں کر کے مانگا تھا، اللہ میاں نے تو دے بھی دیا واپس بھی لے لیا، پہلے علی مجھے دیا، اس کے بعد چہرہ بھی لے لیا، آنکھیں بھی لے لی، زبان بھی لے لی، کان بھی لے لی، ہاتھ بھی لے لی. جب کسی کی چیز پر واپس لے جا رہا ہو تو آدمی کیا کرتا ہے، جو بچا ہوا ہے کم از کم اسی میں قبضہ کر لو، یہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو وہ اللہ نے لے لیا، جو بچا ہوا نظر آیا وہ رسول نے لے لیا. یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون. لیکن آپ سنیے علی کا خلاصہ جو میرا اصل موضوع ہے. اب اگر اس وقت کوئی میرے مولا کو جا کے دیکھے تو گہوارے میں لیتے ہیں اور بہت مزے سے مسکرا رہے ہیں، کیونکہ مسکرانے کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، رونے کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، کوئی رونا کسی مقصد سے ہوتا ہے، کوئی رونا کسی مقصد سے ہوتا ہے، اور مسکرانے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. بڑے مزے سے میرے مولا مسکرا رہے ہوں گے، ہم جائیں گے اور پوچھیں گے یا علی کیا بات ہے، آج تو لگ رہا ہے آپ کو بہت مزہ آ رہا. تو علی کہیں گے واقعی بہت مزہ آ رہا، میں 13 رجب کو کاٹے میں آیا، 16 رجب کو دنیا کے سامنے آیا، اور آیا کیا، 1 گھنٹے میں ختم ہو گیا. علی آیا بھی، علی چلا بھی گیا، آج میں ختم ہو گیا، آج میں دنیا میں رہا ہی نہیں، آج علی ختم ہو گئے. کس طرح ختم ہو گئے؟ کہا کہ آج میں بٹ گیا، آج میں تقسیم ہو گیا، آدھا اللہ لے گیا، آدھا رسول اللہ لے گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اب علی علی نہ رہے، آدھے اللہ کے پاس ہے، آدھے رسول کے پاس ہے. یعنی آج کے بعد جو علی سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت نہیں کرے گا، آدھی محبت اللہ سے کر رہا ہے، آدھی محبت رسول سے کر رہا ہے، اور جو علی سے دشمنی کر رہا ہے وہ علی سے دشمنی نہیں کر رہا، آدھی دشمنی اللہ سے کر رہا ہے، آدھی رسول اللہ. کوئی علی کا دشمن نہیں ہے، جو علی سے دشمنی کرتا ہے اصل میں وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے دشمنی کرتا ہے. اور تبھی تو علماء اکثر ایک واقعہ پڑھا کرتے ہیں، لیکن میں یہاں آج اس ماہ مبارک رمضان کی ایک تقریر میں ایک دن غلطی سے میرے ساتھ پتا نہیں کیا ہوا کہ میں نے زیادتی کر دی تھی بات درجی صاحبہ، میں نے تو نہیں کہ وہ یہ سمجھے، تو اس کے بعد سے میں مسلسل اس کی پینلٹی دے رہا ہوں. تو آج اسی کے لیے مجھے اپنے محترم مرحوم استاد بہت یاد آ رہے ہیں مولانا سید جی کا، انہیں کا جملہ اور سنیے مزہ آئے گا، اس کے بعد میں اپنے عنوان سے آتا ہوں. کیا علی جو ہے خود علی کچھ نہ رہے، آگے اللہ کے آگے رسول، جو ان سے محبت کر رہا ہے وہ آدھی محبت اللہ سے آدھی رسول سے کرو، جو ان کا دشمن بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ ان کا دشمن ہے ہی نہیں، وہ یہ اللہ کا دشمن ہے یا رسول اللہ کا دشمن. اور یہی ہسٹری بھی بتا رہی ہے علی کی دشمنیاں کب ڈیولپ ہوئی ہیں، علی سے دشمنی کب ہوئی ہے، جب علی محافظ رسول بن کے آئے. بدر کی لڑائی 17 رمضان کو میں نے بدر کی لڑائی کا بیان کیا تھا. بدر میں جب میرے مولا کی تلوار سے 35 کافے مارے گئے، جس وقت علی تلوار چلا رہے تھے سب کی زبان میں تھا قاسم آ گیا. قاسم سواد کے ساتھ سین کے ساتھ نہیں، وہ قاسم جو دعائے افتتاح میں آتا، قاسم کے معنی کمر توڑنے والا. یہ علی کو کیوں کہا بدر میں دیکھ کر؟ یہ کہا اس واقعے کی مدد سے کہ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کر دی اور اب تبلیغ و رسالت کے لیے باہر نکلے تو عرب کے بڑے وہ پیغمبر کے سامنے نہیں آئے ڈر کے مارے. خاندان کے اندر ابو طالب بھی ہے، خاندان میں حمزہ بھی ہے، خاندان میں جعفر تیار بھی، اپنے بچوں کو لگا دیا. بہت مشہور واقعہ میں صرف ایک لفظ تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ایک لفظ بچوں کو لگا دیا. اب ہوا یہ کہ پیغمبر گھر سے نکلے، والدین نے بچوں سے کہا تھا جاؤ پتھراؤ کرو، بچوں نے آ کے پتھر مارے. پیغمبر کو اپنی تبلیغ کو روکتے تو ہے نہیں، اسی حالت میں سارا دن تبلیغ کی، شام کو گھر میں آئے تو سر سے بہتا خون میں نہائے، لباس خون میں تر ہے، پاؤں کی جوتیاں خون سے بھرے. یہ منظر اوروں نے دیکھا، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے ہمدردی کی، کسی کی آنکھوں میں آنسو. سب سے زیادہ ذرا گزرا یہ منظر علی، کیوں دعوت ذی‌الشینہ میں وعدہ کیا تھا انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار، مددگار کے ہوتے ہوئے رسول زخمی ہو جائے. علی میں سب سے زیادہ ذرا گزرا یا رسول اللہ، کس لیے؟ صرف ایک لفظ کی زحمت دینا، ایک لفظ کہا کہ آئے علی عرب کے لوگوں نے اپنے بچے لگا دیے، بچوں نے پتھر مارے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ حالت ہوئی. بچوں کا مقابلہ کون تھا؟ میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ تو دعوت ذی‌الشینہ میں نے وعدہ کس لیے کیا؟ کل میں آپ کے ساتھ چلوں اگلا دن. اب ایسا بات ہوئے جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی، کل 15 بچے آئے، ہر بچہ شرارت کرے گا تو تھپڑ کھائے گا، سوائے وہاں کے کہ جہاں کوئی پولیس کا نمبر ومبر ہوتا ہے وہاں تو کسی میں ہمت نہیں ہے بچے کو ہاتھ لگانے کی، لیکن ہمارے یہاں تو تھپڑ کھائے. یہ عجیب شرارت ہے کہ والدین آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور زور سے مارو، اور زور سے مارو بچوں کو، تو مزہ آ جائے. کل 15 تھے، انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا، آج 150 ہو گئے. مزہ آ رہا ہے نا کہ شرارت بھی کرے اور والدین انکریج بھی کرے. اس وقت کوئی تھوڑی ہر ایک لاس اینجلس میں تھا، مکے کے اندر تو والدین بوٹتے تھے، تو شرارت بھی کرو اور والدین کی طرف سے شاباش بھی لو، شام کو انعام بھی اس بچے کو ملا جس نے زیادہ زور سے پتھر مارا. تو آج تو 150, 200, 500, 1000 بچے نکل، اور پھر انتظار کر رہے کہ اس گلی کے کارنر سے جہاں میں اللہ بنی ہاشم خط میں رسول نکلے گی اور ہم پتھر مارے. دیکھا کسی کے آنے کی آواز آ رہی ہے، پیروں کی آواز، سارے بچوں نے پتھر اٹھائی، مگر دیکھا کہ آج رسول اکیلے نہیں، آگے آگے 9 سال کا بچہ بھی چل رہا. پہلے تو گھبرائے، پتا نہیں کتنی بڑی فوج، آج رسول اپنی حفاظت کے لیے لائے، لیکن دیکھا نہیں صرف ایک، اور ایک بھی ہمارا جیسا. تاریخ نے یہی بتا دیا کہ مار ہمیشہ وہ کھائے گا جو علی کو اپنا جیسا
سمجھے.
ایک ہے مگر ہے تو ہمارا جیسا نا، اس سے کیا ڈرنا؟ یہ کہے گا ایک مرتبہ پتھر اٹھا علی کے لباس، میرے لباس میں تو بہت ساری دیکھیے، یہ اتنی ساری درخواستیں ہیں مختلف تنظیموں کی، علی کے لباس میں کھجور کی گٹھلیاں، جس کے گٹھلی ماری اس کی کمر ٹوٹ گئی، سب یہ کہتے ہوئے بھاگے، قسم نہ علی، قسم نہ علی، علی نے کمر توڑ دی، علی نے کمر توڑ دی. جب بدر میں نعرہ گونجا، بچے ایک مرتبہ بھاگ رہے ہیں، پیغمبر آج پورا دن تبلیغ کر کے واپس آتے ہیں، جیسے صبح نکلے تھے ویسے ہی شام کو آ گئے. کل یہ رسالت زخمی ہوئی تھی، آج یہ رسالت محفوظ ہوئی ہے، تو بھائی کل زخمی کیوں ہو گئی؟ آج حفاظت کیسے ہو گئی؟ کل میں اور آج میں فرق کیا ہے، اللہ تو کل بھی تھا، اللہ تو آج بھی ہے، رسول تو کل بھی تھے، رسول تو آج بھی ہے، لا الہ الا اللہ تو کل بھی تھا، لا الہ الا اللہ تو آج بھی ہے، قرآن تو کل بھی تھا، قرآن تو آج بھی ہے، فرشتے تو کل بھی تھے، فرشتے تو آج بھی ہے، جبرائیل تو کل بھی تھے، جبرائیل تو آج بھی ہے، کل سب ہونے کے بعد زخمی ہوئی رسالت، آج رسالت محفوظ ہوئی، اس لیے کہ ایک فرق تھا، کل اللہ تھا، رسول تھے، لا الہ الا اللہ تھا، جبرائیل تھے، قرآن تھا، اسلام تھا، ملائکہ تھا، مگر کل علی و ولی اللہ نہ تھا تو رسالت زخمی ہو گئی، آج علی و ولی اللہ ہے تو رسالت پہ جملہ سنا تو آپ کی محبت ہے کہ پھر بھی آپ نے نعرے لگاتی ہے، لیکن اصل اس کے بعد جملہ میرے استاد کہاں کرتے ہیں کہ کل علی ولی اللہ نہ تھا تو رسالت زخمی ہوئی، آج علی ولی اللہ ہے تو رسالت محفوظ رہی، نہیں علی ولی اللہ تو کل بھی تھے، کل جو رسول تبلیغ کے لیے نکلے تھے تو علی کی ولادت ہو چکی تھی، یہ علی کی ولادت سے پہلے کا واقعہ نہیں ہے، کل بھی علی ولی اللہ تھا، آج بھی علی ولی اللہ، پھر کیوں کل رسالت زخمی ہے اور آج رسالت محفوظ ہو گئی، صرف ایک فرق ہے، کل بھی علی ولی اللہ تھا، آج بھی علی ولی اللہ، لیکن کل علی ولی اللہ اور رسول میں فاصلہ تھا، علی گھر میں تھے، رسول بازار میں تھے، جب فاصلہ آ جائے تو رسالت زخمی تھی، آج بلا فصل علی رسول کے چل رہے ہیں، اگر رسالت کو بچانا ہے تو علی کو بلا فصل ماننا پڑے گا، جب بلا فصل علی آتے ہیں درود بھی محمد والے، جب بلا فصل علی آتے ہیں تو رسالت بچ جاتی ہے، تو جو رسول کے دشمن، علی کا کوئی دشمن نہیں، جو رسول کے دشمن ہیں ان کو نسلوں تک یہی صدمہ رہا کہ علی نے رسالت کو بچا لیا، انتقام علی سے دیا جا رہا ہے مگر رسالت کی وجہ سے، چنانچہ دربار شام میں یزید نے یہ نہیں کہا کہ میرا علی سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے، کہا لا عبد بنی ہاشم فی الملک فلا فتن جاء ولا ملک النظر، بنی ہاشم نے ڈرامہ رچایا تھا حکومت کے لیے، کون سی وحی، کون سا رسول، کون سی رسالت، سب غلط تھا، جھگڑا رسول سے تھا، علی محافظ بن کے آئے، اس اعتبار سے علی سے یہ ساری عداوتیں نکالی جا رہی ہیں، اور علی نے ایک اصول بتا دیا، جو میرا شیعہ ہوگا میری وجہ سے اس پہ ٹارچر کیا جائے گا، لیکن جو میرا اصلی شیعہ ہے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تب بھی ہر ٹکڑے سے علی علی کی آواز آئے گی، جو میرا دشمن ہے اسے دنیا اور آخرت کی ساری دولت دے دو، تبھی وہ اس سے دشمنی کرتا رہے گا، اب وقت گزر گیا، ورنہ یہاں مجھے ہررہ کا واقعہ پڑھنا تھا، ہررہ کا واقعہ پڑھوں گا تو آج کی رات کا حق ادا نہیں ہوگا، دو چھوٹی سی بات ہے، علی کا چاہنے والا میسم تم مار، سارے نام چڑھایا گیا، زبان کاٹی گئی، لیکن فضائل علی کو سلسلہ جاری، پیسے لے کے فضائل علی بیان کرنا اور ہے، اور پھانسی کے تختے اور سونے پہ جا کے فضائل علی بیان کرنا اور ہے، وہ وہاں فضائل علی بیان کر رہے ہیں، ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا، اور جو علی کا دشمن ہے اس کی حالت یہ ہے کہ بنو میہ کے دربار میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کے علی انعام کا، حاکم نے سزا نہیں دی انعام کی، کہ جس دن سے میں نے سنا ہے کہ محمد نے اپنی بیٹی علی کو دی، اس دن سے میں نے محمد کے نام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا، دیکھیں علی کی دشمنی پہنچی، محمد کا کلمہ چھوڑ دیا، یہ واقعہ ہے تقریباً 80 ہجرہ کا، اور آپ سنیے 1405 ہجرہ کا واقعہ، 1985 جدہ ایئرپورٹ، کراچی سے کاروان سلمان کے ساتھ ہم حاجیوں کو لے کے آئے، جدہ ایئرپورٹ میں کسٹم ہو رہا، آنے والے لوگ پوری احتیاط سے آتے تھے، کوئی ایسی چیز نہ نکلے جو یہاں سعودی حکومت کے مزاج کے خلاف ہو، مفاتی الجنا لے کے نہیں جاتے، وظائف الابرار لے کے نہیں جاتے، سجدگاہ لے کے نہیں جاتے، اردو ترجمہ اگر فرمان علی صاحب کے مقبول احمد صاحب کا ہے تو ترجمہ قرآن لے کے نہیں جاتے، مگر ایک مومن کے سوٹ کیس میں سے دعا ایک کمیل نکل، جو الگ سے چھپی بھی مختصر دعا ہوتی، جس دعا کمیل کے بارے میں بعض محبان اہل بیت کا کہنا کہ یہ دعا ہم کو پسند نہیں، اول سے آخر تک اس میں کہیں پہ اہل بیت کا نام ہی، صرف آخر میں وہ آل ہی میں امین کا ایک لفظ آیا، بلکہ یہ دعا پڑھتے تو لگتا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں پہ بھی بڑا سخت عذاب و جہنم آئے گا. دعائے کمیل ابھی آپ نے سنی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اس دعائے کمیل کو بادشاہ وہابی دعا کہتے ہیں, جو کہ اس میں اول سے آخر تک نہ علی محمد کا ذکر ہے, نہ علی کا ذکر ہے, نہ حق کا واسطہ دیا ہے, نہ وسیلہ دیا. کسٹم آفیسر کی نگاہ پڑی دعائے کمیل میں, ایک بار اس نے اس کو زمین پہ لیا. اور وہ جو فوجیوں کے بڑے بڑے بوٹ ہوتے ہیں دعائے کمیل میں رکھتے, اس طریقے دعائے کمیل کو پرستے پرستے کر رہا. میں آگے بڑھا, میں نے کہا کہ یا شیخ آپ کو اس سے کیا اختلاف ہے؟ دعائے کمیل پہ میں بحث کر سکتا تو دعائے کا وصول اگر ہوگی تو شاید مجھے خاموش رہنا پڑے, حدیث کسائی شریف ہوگی تو مجھے اس سے کیا اختلاف. اس نے دعائے کمیل اٹھائی کہ شروع ہی اللہم انی افضل ہوگا بے رحمت اکل نفیس, اللہ کے نام سے شروع ہے, اللہ کے نام پہ ختم. صرف ایک جملہ دعائے کمیل سے پہلے لکھا, روا علی ابن ابی طالب کی علاقوں میں لکھنے سے آپ, یہ دعا علی ابن ابی طالب نے اپنے صحابی کمیل کو سنائی. علی کے نام پہ انگلی رکھ کے کہتا یہ لفظ اس میں کیوں آ گیا ہے؟ اگر علی کا نام اس طرح سے آئے کہ علی نے دعا روایت کی ہے تو اللہ کے نام پر بھی جوتا رکھ کے اس کو برقی برقی کیے جائیں گے. بنو امیہ کا آدمی کہتا ہے میں رسول کا کلمہ پڑھنا چھوڑ گیا علی کی دشمنی. آج سعودی عرب کا کسٹم آفیسر کہتا میں اللہ کے نام کو پہلو پہلے رو لوں گا کیونکہ اس سے پہلے علی کا نام کیوں آ گیا. مہم ہو تو نیسوں میں تمام جیسا کہ سرے دار بھی پہنچ جائے تو علی علی کہتا ہے, دشمن ہو تو ایسا نظر آئے کہ اللہ کو چھوڑ دے گا اگر علی کی بات آ جائے. مگر یہ دونوں سمجھ میں آتے ہیں, وہ محبت والا ایسے ہی ہوگا, یہ دشمنی والا ایسے ہی ہوگا. یہ بیچ کی کیٹیگری سمجھ میں نہیں آتی. یہ بیچ کی کیٹیگری کیا ہے؟ یہ دو دن سے ہماری بات چل رہی. علی نے کہا میں قرآن نے ناطق ہوں, اور قرآن نے کہا کہ قرآن خود قرآن نے کہا کہ بعض لوگ ایسے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, آدھے قرآن کو مانتے ہیں اور آدھے قرآن کو نہیں مانتے. قرآن کہہ رہا اپنے بارے میں, جو بالکل قرآن پر ہمارے سمجھ میں آتا ہے یہ دشمن, جو پورا قرآن ماننے سمجھ میں آتا ہے یہ مولائی. آدھے قرآن کو مانو اور آدھے کو نہ مانو, قرآن کنڈیم کر رہا. ایسے ہی علی والے کچھ ہیں, آدھی چیزوں میں علی سے محبت کرتے, آدھی چیزوں میں علی ان کو قبول نہیں. میزا میں تمام سمجھ میں آ گئے, رشید حجری سمجھ میں آ گئے, حبیب ابن مظاہر سمجھ میں آ گئے, ابو ذر غفاری سمجھ میں آ گئے, وہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حرہ سمجھ میں آ گئی, سر سے پیر تک یہ علی کی محبت میں ڈوبے. معاویہ سمجھ میں آ گیا, یزید سمجھ میں آ گیا, ان سے پہلے والے سمجھ میں آ گئے, سر سے پیر تک علی کی دشمنی میں ڈوبے. یہ بیچ کی کیٹیگری سمجھ میں نہیں آئی کہ آدھے علی والے ہیں بھی اور آدھے علی والے نہیں بھی ہیں. محبت بہت ہے علی کے نام پہ مرنے اور جان دینے کو تیار, لیکن جب علی کہتے ہیں کہ حجاب اسلام میں لازم ہے, اب یہی علی ہیں جن کی بات ایک کان سے سنی جاتی ہے دوسرے کان سے اڑا دی جاتی. آئی ایم پریٹی شیور آج علی کی مجلس میں آ کر زینب کبریٰ کو پرسا دینے والی لیڈیز میں کتنی ایسی ہوں گی کہ انہوں نے آج بھی سر پہ ایک اسکارف لینے کی زحمت گوارا نہ کی ہو, اور آج کتنے ہی مرد ایسے ہوں گے جو اسی حالت میں اپنے ساتھ اپنی لیڈیز کو لے کے آئے ہوں گے زینب کو پرسا دینے, زینب کے گھر میں جا رہے ہیں. جب کوئی مرتا ہے تو پرسا لینے آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس کی اولاد کے پاس جاتے ہیں, جنہیں زینب کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہے کہ جس زینب نے ساری زندگی یہ فریاد کی کہ میں کربلا کے مسائل کو بھول سکتی ہوں, اور شام 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 کی بے حجابی مجھے کبھی نہیں بھلائی جائے گی, ان کو مرسا دینے آ رہی ہے. اب یہ بات کہاں ہی علی کی بات, جب علی کہتے ہیں کہ جی ارے ہمارے شیعہ گھبرانا نہیں, ہم ہر تمہارا ہر جگہ تمہاری مدد کریں. جی علی محبت کرتے ہیں جان دیتے ہیں. جب وہی علی کہتے ہیں داڑھی میں رکھنا تمہاری ذمہ داری, اب یہ علی ذرا کمزور بن جاتے ہیں. مولانا روایت بہت کمزور, تو اس روایت کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں پوچھا کہ علی نے کہا میں جنت پہ لے جاؤں؟ اس کے کون سے راوی آپ کو معلوم ہے؟ سنائیے کون کون راویوں کا سلسلہ سنائیے, کتنے راویوں سے آپ نے سنا؟ نہیں, وہ تو ہمارا عقیدہ ہے, اس لیے عقیدہ ہے کہ جنت کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی تو علی ہے, وہ بھی علی. بھائی یا تو پورے نیسوے کا مار بن جاؤ یا پورے دشمن علی بن جاؤ, یہ کیا بات ہے؟ میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا سو, ایک ہی مولا کی آدھی باتیں قبول ہیں, انہیں مولا کی آدھی باتیں قبول نہیں. وہی علی جب کہتے ہیں نماز اتنی اہم ہے تو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں جب وہی علی کہتے ہیں میرا ذکر کر کے اپنے مجلسوں کو زینت دو, میں کہتا نا یزید کبھی ذکر علی نہیں کرے گا, پورا دشمن. اور عیسیٰ کا کام فطر علی بھی کرے گا سیرت علی پر بھی چلے گا. یہ بیچ والی جو کیٹیگری ہے نا, فتو مینون اب واضح کتاب و تکرون, آدھے علی کو مانتے ہو اور آدھے علی کو نہیں مانتے ہو, اور سلیکشن بھی تمہارا اپنا ہے کہ یہ بات علی کی بہت اچھی, وہ بات علی والی ہم کو قبول ہی نہیں. اور یہی تو پرابلم تھا جو دو دن پہلے میں نے کہا کہ یہی امت آج جو علی کو لے کر آئی تھی کہ یا بلحسن اب آپ ہمارے خلیفہ بن جائیں, یہ جو لوگ علی کو خلافت کی آفر کر رہے ہیں, اور میرے مولا نے کتنی عبارت کے ساتھ ان کی آفر کو ٹھکرایا, ایک بار دو بار تین بار کہا یہ سڑا ہوا کتا جو ہے جو مر چکا ہے سڑ رہا, اس کی ویلیو زیادہ ہے اس خلافت سے جو تم دے رہے. نہیں نہیں مولا ہم جان دے دیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم قیامت میں اللہ سے شکوا کریں گے, آپ کے علاوہ میں کوئی نہیں جائے, یہی اتنی درخواست کر کے لانے والے, یہی تو بعد میں علی کے اگینسٹ ہو گئے. ابو ہریرہ نے تو پھر بھی ہمت دکھائی اور ایک جملہ کہہ دیا. ابو ہریرہ یہ وہ تیسری کیٹیگری کا آدمی ہے, میثم کمار, حشیر حجری, حبیب ابن مظاہر, قبیل ابن زیاد, جو علی کے نام پہ ہاتھ کٹے, پیر کٹے, زبانیں کٹی, شہید کیے گئے, وہ معاویہ, وہ یزید, وہ سارے دشمنان اہل بیت, تو بیس کی کیٹیگری کا لیڈر ابو ہریرہ. پھر بعد مومنین اس کے پیچھے کیسے چل رہے, کہہ رہے لیڈر کیسے, کھانے کا وقت آتا دوڑ کے معاویہ کے دسترخوان پہ جا کر وہاں کھاتا, نماز کا وقت آتا دوڑ کے علی کے پیچھے آتا یہاں نماز پڑھتا ہے, صرف پیر کے میدان میں آمنے سامنے دونوں لشکر, نماز کے وقت دیکھا کرو بھاگا بھاگا آ رہا ہے علی کی تکبیر میں چھوٹنے پر, اور پھر جب کھانے کے دسترخوان پڑے یہاں سے اٹھ کے بھاگا بھاگا, اور کہتا کیا ہے صاف صاف کہتا, نماز کا مزہ علی کے پیچھے, کھانے کا مزہ معاویہ کے دسترخوان. یہ ہے تیسری کیٹیگری, اگر شاید چوتھی کیٹیگری بھی بنی, اس کو کم از کم نماز کا تو مزہ آ رہا ہے نا علی کے پیچھے. وہاں تو ایسے ہیں کہ اگر علی بھی نماز کی بات کریں گے تب بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. علی ایک علی, وہی علی جب کہتے ہیں کہ اے میرے شیعوں گھبرانا نہیں, میں تمہاری ہر مشکل موقع پہ مدد کروں, وہی علی ہے جو کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان ہر جگہ ہر نبی کی میں نے مدد کی ہے, تو ہمارا شیعہ کہتے ہیں ہماری مدد سے محروم رہے, وہی علی ہے جو کہتے ہیں اللہ قسم الجنت و النار, جنت و جہنم کو میں تقسیم کروں گا, میری محبت پہ فیصلہ ہوگا, وہی علی ہے جو کہتے ہیں پورے سراط اپنے شیعہ کا ہاتھ پکڑ کے جنت تک میں لے کے جاؤں گا, مگر وہی علی کہتے ہیں کہ جو نماز قضا کرنے والا اس کو میں پھوڑے مار دوں گا, وہی علی کہتے ہیں جو بے حجاب ماحول ہے اس کو میں سزا دوں گا, وہی علی کہتے ہیں جو داڑھی شیو کرنے والے ہیں اسے میں ناراض ہوں گا, وہی علی ہے جو کہتے ہیں کہ جو بزنس مین حرام کماتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. علی ہے علی, یا پورے علی کو لیجیے یا پورے علی کو چھوڑیے, مگر یہ نجیب بات ہر کس قبول نے چیزیں قبول نہیں. چھوٹی سی ایک مثال دے کر باقی موضوع میں کل پہ ڈالتا ہوں, اس لیے کہ میں نے آپ کے صبر کا بھی بہت امتحان دیا. ویسے ہی ہم لوگ آج اپنے شیڈول سے بہائنڈ چل رہے ہیں, اور ابھی شب قدر کے اعمال میں جو بات مجھے کہنا تھی وہ میں نے کہہ دی, لیکن بہت ہی مختصر, بہت ہی مختصر, ایک چھوٹا سا بات ہے جس سے اندازہ ہو جائے گا علی کے پورے ماحول کا, اور وہ یہ ہے بہت مشہور واقعہ ہے, اسے چھوٹا کر دیتا ہوں, صرف یاد دلاتا ہوں. میرا مولا کسی کام سے مسجد کوفہ سے نکلا, اگر یہ ائمہ طاہرین میں سے کسی نے کوئی کتاب بیٹھ کر تفسیر قرآن کے نام سے نہیں لکھی, مگر گیارہویں امام کے نام سے ایک تفسیر امام حسن عسکری ہے, جو دو ٹوئنس یعنی دو سگے بھائی گیارہویں امام کے شاگرد بنے تھے, امام کی تفسیر قرآن کی حدیثوں کو لکھا تھا اور پبلش کرایا تھا, تفسیر حسن عسکری اس کی روایت سورہ نساء کی تفسیر میں آئی ہے. یہ روایت کہ مولا لکھ رہے مسجد کوفہ سے, مسجد کوفہ کے بالکل باہر کوفے کا مین بازار, اس زمانے میں مسجد ڈاؤن ٹاؤن کا ایک لینڈ مارک ہوتی تھی, وہیں سے ڈاؤن ٹاؤن شروع ہوتا تھا, وہیں پہ ڈاؤن ٹاؤن ختم ہوتا تھا, اور اس کے بعد بازار. میرے مولا بازار میں گئے, دیکھا کہ صبح کے وقت ایکٹیویٹیز جاری ہیں, مولا سب کو دیکھتے ہوئے آگے چلے, البتہ یہ دیکھا کہ بازار میں ایک نوجوان کھڑا ہے جو آج کل کی استعلام میں یوتھ میں سے کچھ کھڑا, کوئی کھڑا ہے کوئی یوتھ, اور خوب بنا سوار کے سجا کے کھڑا ہے. مولا گئے جس کام سے گئے تھے, گھنٹہ دو گھنٹہ کیا, پھر واپس آئے تو دیکھا کہ اسٹیل مارک میں وہیں پہ کھڑا وہ نوجوان. میرے مولا کو جلا گیا, کمبر سے کا اسے گرفتار کر اور مسجد کوفہ کے اندر لے کر مدینہ کوفہ کے صحن میں آج کی ایک جگہ بیت القشت جہاں بیٹھ کر میرا مولا لوگوں کے مقدمات سنتا تھا. کوڑ علی کا کوڑ آج بھی مسجد کوفہ کے صحن میرے مولا نے کہا میں اس کو لے کر آج وہ آ گئے بڑا کراؤڈ بھی اس کے ساتھ چلا. مولا نے غلام سے کہا کہ اس کو پنش کرو 10 کوڑے مارو. اب پہلی بار اس نوجوان نے یا یوتھ نے فریاد کی کہ یا امیر المومنین میری غلطی کیا. مولا نے کہا کہ علی کے خلافت ہے اور تو ایسی جگہ پہ بغیر کسی مقصد کے کھڑا ہو 2 گھنٹے تک کھڑا ہے اور کوئی جاتے وقت آتے وقت ایسا لگا کہ اس کو کوئی کام نہیں, بغیر کسی کام کے بغیر کسی مقصد کے ایسی جگہ کھڑا جہاں سے نامحرم عورتیں گزر رہی ہیں ان کی نگاہ تجھ پر پڑ رہی ہے تیری نگاہ ان پہ پڑ رہی ہے بغیر کسی وجہ. علی اپنی خلافت میں برداشت نہیں کر سکتا. دیکھیے اسلام خالی یہ نہیں کہتا کہ پہلے جرم ہو جانے دو, پہلے سے کوشش کرو گناہ نہ ہونے پائے. حجاب بھی ان میں سے ایک چیز ہے, مسائل فقہ کا سیکھنا بھی ان میں سے ایک چیز ہے. مولا نے کیوں کہا کہ پہلے فقہ سیکھو پھر جا کے دکان چلو, وجہ بتا کیا اگر ایسا نہیں کرو گے تمہارے مال میں حرام آ ہی جائے گا. تو یہ اسلام نہیں ہے کہ پہلے حرام آ جائے پھر آدمی کو بتایا جائے کہ نہیں یہ تم نے غلطی کی, پہلے سے ایسا طریقہ بناؤ. وقت گزر رہا ہے تو میں شارٹ کرتا ہوں. لیکن اس 2.5 لاکھ کے بیچ میں یہ کنورسیشن کے بیچ میں تیسرا جملہ بہت ہے, میں نے انٹینشنلی اس کو بعد میں رکھا. نوجوان نے کمپلین کی مولا سزا کیوں دے رہے, علی نے ریزن بتایا. مگر اس سے پہلے اس نوجوان نے ایک بات اور کہی, جب غلام کوڑے مارنے آگے بڑھا نوجوان نے کہا مولا آپ مجھے پنش کرو, آئی ایم یور شیعہ, میں تو آپ کا شیعہ ہوں. مجھے کرپٹ گورنمنٹ کے بارے میں کنسرٹ ہے نا کہ جو دل چاہے کرپشن کرو, کیونکہ تمہاری پارٹی کی حکومت میں اس سے کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہی تصور اس وقت ذہنوں میں آ گیا تھا, کیونکہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے کہ وضاحت کر, کیونکہ علی سے پہلے ایسی ہی گورنمنٹ گزری تھی, لوگوں نے اتنا کرپشن دیکھا تھا. لیکن حکومت والے ہیں, شراب کے نشے میں اگر 2 کی نماز 4 تک پڑھا لے تو خلیفہ پریڈ کے پوچھتا نہیں, کیونکہ اس کا فرض کر دے. میں آپ کا شیعہ ہوں, یہ جملہ سن کر غلام بھی ذرا سلو ہوا, کمبر نہیں ہے. دوسرا غلام اس نے بھی دیکھا کہ اگر کوئی رشتے داری لے کر آتی ہے تو خلیفہ کہتا اچھا چھوڑ دو. مارا کہتا نہیں رکو نہیں سزا دو اور 2 کوڑے ایکسٹرا اس کو مارو کیونکہ جھوٹ نہیں بولتا. نوجوان نے کمپلین کی, بولا میں جھوٹ نہیں بول رہا, دوسرے نے کسی نے پوچھے, میری فیملی ون آف دا فیمس شیعہ فیملی. علی نے کہا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں, تمہارا ایکشن بتا رہا ہے کہ تم میرے شیعہ نہیں. تب اس نے کہا مولا آخر میں نے کیا ایسی غلطی کہا. مولا کا جملہ یہ تھا کہ جوتا پھیرا تم تو دکھ رہا کو مانتے ہو اور ایسی جگہ کھڑے ہو کہ تم عورتوں کو دیکھو اور تمہیں دیکھے, یہیں سے کرپشن پیدا ہوتا, یہیں سے سوسائٹی اسپوائل ہوتی, یہیں سے گناہ کا دروازہ کھلتا. تو مولا کا خاص کے جملہ کہ ہم اپنے شیعہ کو ایکشن سے چیک کریں گے. ابو ہریرہ والی پالیسی نہیں چلے گی کہ کھانے کے لیے دوڑ کے وہاں پہ جاؤ, نماز کے لیے دوڑ کے یہاں پہ آؤ. علی کو ماننا ہے پورا مانو, علی کو چھوڑنا ہے پورا چھوڑ. جب پورا ماننا ہے تو جیسا علی چاہتے ہیں ویسا بننا پڑے گا. جو کل سلمان فارسی کا میسج, علی والے کی گفتار, علی والے کی کردار, علی والے کی باڈی لینگویج. اور خاص 2 باتیں, پہلی بات کی ارشاد فرمائی کہ علی والا نماز کی پابندی کرتا ہے 2 دن بعد, والمواسات علی والا مومنوں کا خیال کرتا ہے. اس کے گھر میں اگر کھانا پینا آ رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ایسی ہے. آپ روزانہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, آج نہیں 10 سال سے پاکستان میں شہادتیں ہو رہی ہیں, عراق میں شہادتیں ہو رہی ہیں, افغانستان خاصا طویل عرصہ طالبان کا گزرا. کبھی یہ سوچا ہے کہ فاتحہ تو آپ نے پڑھ لی, جس گھر میں کوئی شہادت ہوئی ہے وہ مرنے والا تو چلا گیا دنیا, اس کے گھر والوں میں کیا گزر رہے. خود رسول اللہ کے زمانے کی بدلو بہت خندہ و خیبر پرابلم پیدا ہوا کہ نوجوان لڑکیاں بیوہ ہو گئی. خالی صبر کی تعلیم سے کام نہیں چلتا, ان کا مینٹیننس کرنا پڑتا ہے. تب پیغمبر خود اتنی شادیاں کر کے سسٹم بنایا, شادی نہیں ایک اصول دیا کہ فالو اپ بھی ضروری. اب اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ان کے یتیم بچے کہاں جا رہے ہیں, کیا ہم کو تعلیم نہیں چاہیے؟ کیا ہم کو کھانا نہیں چاہیے؟ میں خاص زینبیہ کی بات نہیں کروں، میں 30 سال سے برس میں آ رہا ہوں، 40 سال سے. ایک افطار کے بعد یا ایک کھانے کے بعد جتنا بچا ہوا کھانا ٹریش میں پھینکا جاتا ہے، جو کھایا جاتا ہے اس کی بات میں نہیں کروں، خالی پھینکا جاتا ہے. ایک تقریب میں ایسا ہوتا ہے کہ کراچی یا پاکستان میں 10 شہیدوں کے ایک مہینے کا گزارا ہوتا ہے، جو خالی آپ فریش میں پھینک دیتے ہیں، جو آپ کو نہیں چاہیے. جو آپ کا بچہ ایک برگر کے 2 بائٹ لے کر پھینک دیتا، اور وہاں پہ کتنے یتیم بچے ہیں جن کے باپ اور ماں کسی زن زر زمین کے جھگڑے میں نہیں مارے گئے، علی کی محبت حسین کی آزادی میں مارے گئے، اس پورا پورا مہینہ ایک روٹی کو ترستے. تو شب قدر میں بھی صدقہ دینا ہوتا ہے، اور شب شہادت میں بھی یاد رکھنا ہوتا ہے کہ علی کی شہادت کے بعد کوفے میں کتنی جگہ سے یہ فریاد آ رہی ہے کہ ہر 3 دن سے ہماری خیر و خبر لانے والا کوئی نہیں آ رہا. پتا چلا علی رات کے اندھیرے میں آ کر کسی بیمار، کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی اندھے کی مدد کرتے. کبھی سوچ، اگر جو کہ آرگنائزیشن بہت ساری ہیں، تو کسی پارٹیکولر آرگنائزیشن کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، آپ کا جذبہ سلامت اور آپ جائے. یہ ہے علی کے شیعہ کا کرائٹیریا، نماز بھی پڑھے گا، مومن کا خیال بھی کرے. آج اگر ایلے میں آپ کے بچوں کو بہترین اسکول ملا ہوا، آج آپ کا ایک بہترین مکان، آپ نے 2008-09 کی گاڑی رکھی تھی، تو کیا اس کے 1% کا بھی حقدار وہ یتیم بچہ نہیں جو اور کسی قصور میں نہیں مارا گیا؟ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن خدا سوال کرے گا اس بچی سے، بتا تیرا قصور کیا تھا جو تجھے مارا گیا؟ کیا وہ یتیم ہماری مدد کے ایک خالی اٹینشن دینا ہوتی؟ میں نے کہا نا کہ کوئی آپ پر ایکسٹرا برڈن بھی نہیں ڈالا جاتا، جو چیزیں ٹریش میں پھینکنے کے آتی اسی کا کبھی حساب کرتی. مگر یہ چیزیں کب آدمی کو یاد ہوں؟ جب اسے یہ یاد رہے گا کہ خالی یہ دنیا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی. اب یہ برادر محترم نے بہت اچھی بات کہی تھی، بہت لمبی مجلس ہو گئی، بالکل میں جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں، لیکن میں اس بات کی ذرا وضاحت کر کے اپنی تقریر کے آخر میں آئی. نقوی صاحب قبلہ سورہ فاتحہ پڑھوا رہے تھے، ہمارے ایک محترم بھائی نے کہا، اور ان کے لیے بھی فاتحہ جن کو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، روایت کا ایک جملہ کہ اگر تم زندگی میں دوسروں کے لیے فاتحہ پڑھتے تو چاہے جب تمہارا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، لیکن جو زندگی میں تم نے دوسروں کے لیے فاتحہ پڑھی وہ سب تمہارے اکاؤنٹ میں لکھی جائے. اگر تم زندگی میں دوسروں کے لیے نمازیں ویسے پڑھتے ہو، اگر کوئی تمہاری نماز پڑھنے والا نہ ہو، یہ ساری نمازیں تمہارے لیے آئی. تو وہ مسئلہ نہیں، مسئلہ ہم ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہماری فاتحہ پڑھنے والا کون ہوگا؟ وہ علی سچے ہیں جب وہ چاند کی بات کریں گے، وہ مریخ کی بات کریں، جب وہ آسمان کی باتیں بتائیں، جب وہ سائنس کی بڑی بڑی ڈسکوریز بتائیں. لاسٹ ایئر میں اسی مجلس میں پڑھ رہا ہوں، مسجد کوفہ ہے، کھڑی مسجد ہے، علی کا خطبہ جاری، ایک دم آندھی آ گئی کوفے، اس کو اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ جائے. پرانا زمانہ تو ہے کہ آپ نے بٹن آن کیا اور لائٹ کھل گئی، وہ تو چراغ کا زمانہ، جن کا وقت ہے. اب لوگ بھاگے دوڑے، اندھیرا ہو گیا، کوئی نظر نہیں آ رہا، منتظمین جو ہے چراغ ڈھونڈ رہے، چراغ روشن کر رہے، پوری مجلس ڈسٹرب ہو گئی. علی لوگ یہ ساری چیزیں پریپیئر کرتے تھے شام کے وقت، تو دوپہر کے 1 بجے کوئی چراغ ہی نہیں اویلیبل. مولانا سب دیکھا پورا، یہ جتنا کنفیوژن ہوا اور جتنا جو ہے مجمع مکس اپ، آخر 1 گھنٹے یا 40 منٹ کے بعد چراغ روشن. مولانا نے مسکرائے گئے جملہ کا، لو شیر تو لستخرج تو من شلالا بحاد العرض نور یستوزی بحر عالم کلہ. یہ تم نے اتنی زحمت اٹھائی، اگر میں چاہوں تو یہ جو واٹر فال ہیں، یہ جو آبشار ہیں، اس سے ایسا نور پیدا کروں کہ تمہاری ساری دنیا اس نور سے جگمگا اٹھے. کاش کوئی مسلمان کھڑا ہو کے کہتا مولا ذرا طریقہ کو بتا دیں. کھڑا بھی ہوا تو اشد نے کہے کہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کا نور، مجھے تو بتائیے میرے سر پہ بال کتنے، کیا گزری ہوگی میرے مولا کے دل میں. میں اس کو ان کو فیور کر رہا ہوں، میں ان کا فائدے کی بات بتا رہا ہوں، کہتا نہیں چاہیے یہ نور آپ کو، مجھے تو بال کی تعداد بتائیے. علی نے اس وقت ایک جواب ایسا دیا کہ وہ خاموش ہو گیا، لیکن بعد میں اس کا مسئلہ حل کیا. علی نے کہا اگر میں بتا بھی دوں کہ تمہارے سر پہ جتنے بال ہیں، تو کنفرم کیسے کرے گا کہ میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا؟ علی نے کہہ دیا میرے سر کے اوپر مثلاً 500,000 بال ہیں لیکن وہ کیسے بیٹھ کے گنے کا بال. لیکن خیر بعد میں مسئلہ ہوا اس سوال کی وجہ سے اللہ نے اس کو گنجا کر دیا تھا, بہت آسان ہو گیا بال گننا. علی کو دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی جب ہمیں الیکٹرسٹی کا فارمولا دے رہے, علی جب آسمان کی باتیں کر رہے, علی جب سائنس کی باتیں کر رہے, علی کے اینٹینا والی حدیث میں پڑھتا ہوں کتنا مومن کا ایمان بڑھتا ہے. لیکن یہی علی کہہ رہے کہ یاد رکھو یاد رکھو, انما بعد الموت اشد من الموت, مرنا اتنا مشکل نہیں ہے, مرنے کے بعد کا مرحلہ زیادہ مشکل. ان القبر اما جنت من ال اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار. یہ سارے حسن کا جملہ نہیں ہے, یہ مولا کائنات کائنات کے سب سے بڑے سچے انسان کا جملہ. قبر کی تیاری کرو, قبر جنت کا باغ بھی بن سکتا ہے, قبر جہنم کا گڑھا بھی بن سکتا ہے. موت خود ایک مشکل مرحلہ ہے, اس کے بعد کا مرحلہ اور مشکل. بس بالکل میں مسائل پہ آنے والا جملہ کہہ دوں. حسن کو بلا کے کہا تھا بیٹا میری میت کو لے جا, لیکن میری قبر کھودنے کی تمہیں کوئی رحمت نہیں ہوگی, میری قبر نجف میں کھلا علاقے میں پہلے سے تیار ہے, خالی اوپر سے مٹی ہٹاؤ گے نیچے قبر تیار ملے گی. اور حسن مصطفیٰ جب گئے تھے تو خالی قبر ہی نہیں ملی, قبر کے اندر ایک تختی رکھی تھی. ہاں تو بنو نبی اللہ, یہ وہ قبر ہے جو نوح نبی خدا نے آج سے اتنے ہزار سال پہلے رسول خدا کے وصی اور ولی کے لیے تیار کر کے رکھی. میرا مولا کہہ رہا موت کی تیاری پہلے کرو, اعمال کے اعتبار سے بھی اور قبر کے اعتبار سے. جب میں پہلی مرتبہ انگلینڈ گیا اسی سال اتفاق سے مومن کا انتقال ہو, 3,000 to 4,000 پاؤنڈ کا خرچہ تھا جو آپ کے $8,000 بنے اس زمانے کے ریٹ. لوگوں نے کہا مولانا یوں تو سمجھ میں نہیں آئی تھی مولا کی حدیث کہ موت کے بعد موت سے مشکل ہے, لیکن جب $8,000 ایک دم سے دینا پڑے, مرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مرنے کے بعد کا مرحلہ ہوتا. ہمارے آسٹریلیا میں زمین بہت ہے, زمین ہی زمین. کبھی دیکھیے آسٹریلیا کا میپ اور کبھی دیکھیے آسٹریلیا کی پاپولیشن, زمین بہت, اسی لیے ہر چیز لینڈ سے ریلیٹڈ ہر چیز سستی. $3,000 کی آسٹریلین ڈالر آج کل تقریباً $US کے برابر. $3,000 کی جب قبر ہوتی ہے لوگ اس کو بہت ہی سستا کہتے ہیں. انگلینڈ کے لوگ کہتے ہیں مولانا دل جاتا مرنے کے لیے آسٹریلیا. اور حالت یہ ہے کہ پچھلے 4 سال پہلے آسٹریلیا میں بھی ابھی لوگ پہنچے, یہ فرسٹ جنریشن ہے مائگریٹس. 300 قبروں کا قبرستان خریدا گیا تھا, شیعہ قبرستان, ساری قبریں ختم, دور کے لوگ پہنچے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ ایریا کے اندر 30-30 سال سے لوگ ہیں, 40-40 سال سے لوگ ہیں. خدا ان کو دلے عمر دے, لیکن دنیا کے اعتبار سے تو بس اب چل چلاؤ کا زمانہ ہے. تو موت تو وہ ہے کہ جوان بوڑھے اس کا کوئی سوری نہیں. علی کی قبر پہلے سے تیار ہوئے نبی کر کے گئے تھے. آج میں امام کا تذکرہ 90 سال میں کیا, وہاں بھی یہی روایت ہے نا کہ آج میں امام نے اپنے غلام سے کہا مامون پوری کوشش کرے گا کہ مجھے اپنے باپ کے پائپ کی دفن کرے, زمین ہی نہیں کھلے گی, میری قبر تو پہلے سے تیار. اور مومن کی ایک پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ زندگی میں کفن تیار ہوتا ہے, وصیت تیار ہوتی ہے, قبر تیار ہوتی ہے. اور مجھے یقین نہیں آیا جب میرے پاس یہ ایک آرگنائزیشن ہے, مسلم بریل آرگنائزیشن آف لاس اینجلس MBOLA, اس کے یہ کارڈ پہنچے کہ $1,400 کے اندر قبر بھی نہیں. یعنی اتنا انہوں نے سستا کر دیا موت کو اور موت کے بعد کے بارے میں. میں نے تو کہا کہ اس میں تو اتنی لمبی کی ہوگی کہ آپ کو ویلڈنگ کرنا پڑ رہی ہو. کہاں مولانا, ساری قبریں ابھی تک خالی ہیں, انتظار کر رہی ہیں اپنے مردوں کا. مولا کی وصیت ہے, مومن کی پہچان ہے. یہ آرگنائزیشن کے لوگ آپ کو اس وقت یہ کارڈ دینے والے, لیڈیز میلا جینٹس میلا دے دیجیے, یہ کارڈ پڑھیے جا کے آج کی رات کا ایک حصہ مانیے اس کو, مولا کی آزاداری کا ایک حصہ. مولا نے کہا ہمارا شیعہ وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنا کفن تیار کرتا ہے, اپنی وصیت تیار کرتا ہے, اپنی قبر تیار کرتا ہے. ہمارے بزرگ علماء کرام ہر شب جمعہ قبر میں جا کے لکھتے تھے. آج سے یہ نہیں کہا جاتا, خالی آ کے کارڈ فل کر کے دے دیجیے, بس یہی آپ کی ایک بہت بڑی یعنی شرعی ذمہ داری آدمی کو پہلے سے ان چیزوں کا خیال کرنا. چنانچہ میرا بیان چلتا رہے گا، وقت کافی ہو گیا، اب جتنا وقت میں لے رہا ہوں یا ماتم میں کم ہوگا جو میں مجرم بچوں، یا شب قدر کے آواز میں کمی ہوگی جو میں مجرم بچوں. یہی وجہ ہے کہ جب آج کی رات آئی تو ظاہری اعتبار سے مولا کا سب سے بڑا، یہ لفظ میں مولا کے لیے استعمال نہیں کروں، مولا کا سب سے بڑا ٹینشن کا پرابلم تھا اپنے غسل و کفن کی نصیحت. آج کی رات جب شروع ہوئی مولا نے حسن مصطفیٰ کو بلایا، پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ میرا غسل کیسے ہوگا، میرا کفن کیسے ہوگا، میری نماز جنازہ کیسے ہوگی، میرا دفن کیسے ہوگا. اور تقریباً ہر چیز کا جواب یہ تھا کہ یہ ساری چیزوں کی تیاری میں ویل اہیڈ اپنی لائف میں کر چکا ہوں. علی والا کم از کم اتنا تو سیرت علی پہ چلتا، لیکن 1400 کچھ بھی نہیں. جو میں دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھ کے آ رہا ہوں، سب سے سستا اگر کہیں مجھے کوئی پیکج ملا تو 3500 4, 5, 8, 10 اور وہاں لوگوں کو اتنی فکر. آپ کے مکانات، آپ کی گاڑیاں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. کر رہا سب مولا نے آج کی رات بلایا، حسن مشتبہ بھی امام ہے واسطے میں، امام کو کسی ٹیچنگ کی ضرورت نہیں ہے، مگر طریقہ علی سیٹ کر رہی کہ کس طرح ہر آدمی ہر چیز اپنی زندگی میں کرے. اب جو میں نے جملے گئے، آپ کارڈ لینے میں بزی تھے تو آپ نے سنے بھی نہیں، میں پھر سنا. کفن کے لیے بھی بتایا، یہ والا کفن مجھے دینا جیسے آپ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کربلا کا کفن. کہنا چاہیے بہت سے لوگ تو کربلا سے کفن لا کے ایسا رکھتے کہ جب مر جاتے پورا گھر آپ دے کر کفن ملے گا. ایسے کفن کا فائدہ دیا تو ہم کو ملے نہیں وقت کی ضرورت، کئی جگہ ایسا ہوتا. مرانے کا یہ کفن بیٹا حسن، یہ کفن اس کپڑے کا ہے جو تمہاری ماں فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے چرخے سے کہا وصیت کریں یہ کفن. بیٹا حسن، میری نماز جنازہ عام لوگوں سے ہٹ کے ہوگی، ہر ایک کی نماز 5 تکبیروں سے ہوتی ہے، میری نماز میں 7 تکبیریں ہوتی جو یا رسول اللہ کی نماز میں ہوئی تھی یا میری نماز. بیٹا حسن، میری میت شہر کوفہ سے باہر لے جانا، ویرانے میں کسی کو ساتھ میں آنے نہ دینا. یہ وصیت فاطمہ زہرا نے بھی کی تھی، یہ وصیت مولا ابراہیم نے بھی کی، میری قبر وہاں گئی. اور کب کی تھی یہ ساری وصیتیں؟ بس رات کا یہی وقت. علماء نے لکھا ہے کہ نصف شب سے کچھ پہلے، آدھی رات سے کچھ پہلے. اگر سارے مرحلے اتنے آرام اتنے جلدی جلدی طے کیے کہ کوفے سے نجف پیدل گئے حسنین، پیدل واپس آئے اور فجر سے پہلے پہنچے. یہ آخری رات ہے آپ کے مولا کی زندگی کی، بلکہ آخری گھنٹہ. اب آپ کا مولا آپ کو خدا حافظ پیدا. آج 21 رات جب شروع ہوئی تو میرے مولا کے لیے بستر پر بیٹھ کر بھی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہو گیا. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ علی 20 رات کی نماز بیٹھ کر پڑھی، لیکن بیٹھا گیا. آج 21 رات کی نماز تو ایسی تھی کہ علی بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ڈگمگا ڈگمگا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تقریباً ویسا منظر ہے جیسے عاشور کسی پہ جب حسین ذوالجناح پر ڈگمگا رہے ہیں. وہ زہر علی کے جسم کے رگوں کو توڑ چکا ہے، جس کا ایک قطرہ دریا میں ڈالو تو ساری مچھلیاں مر. جب ابن ملجم سے کسی نے جا کے کہہ دیا، ابن ملجم آج 21 رمضان بڑا خوش نظر آ رہا ہے، ارے میرا مولا طبیعت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے. بے حیا کہتا ہے کہ اگر علی کی طبیعت ٹھیک ہو رہی تو یہ زینب و کلثوم کے رونے کی آواز کیوں بلند ہو چکی؟ کیونکہ 21 رمضان کی رات شروع، مغربین کی نماز علی نے اس طرح سے بے چینی اور بے قراری کے ساتھ پڑھی کہ زینب اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ آج کی رات میرا بابا اب رہتا نظر نہیں آ رہا. زینب کا ماتم شروع ہو گیا، کلثوم کی بے چینی اور فریاد شروع ہو گئی، اور پھر میرے مولا نے حسن کو بلا کے کہا، حسن بیٹا کل تو پھر بھی میں نے اپنے صحابیوں سے ملاقات کر لی تھی، آج میرے بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ سات آدمیوں کو بلا کے آؤ، میں انہیں آخری وصیت کروں جو میں نے پہلی رمضان کی مجلس میں پڑھی. ایک بار بلائے گئے جن میں اسبق ابن نبابہ اور حضور ابن عدی بھی ہیں. آئے دونوں صحابی علی کو دیکھ کے رونے لگے، کیونکہ علی کے زخم پر یلو کلر کی ایک پٹی باندھی گئی تھی، لیکن علی کے جسم کا رنگ بھی ایسا زرد پڑ گیا تھا کہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ وہ ڈریسنگ کی پٹی کہاں پر ہے اور علی کی کھال کہاں پہ ہے. آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. علی نے کہا حضور، اور یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری محبت کے جرم میں تمہیں بھی شہید کیا جائے گا، یہ وقت تم پر بھی آنا ہے، اور بس اب یہاں سے چلے جاؤ. آج میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تم سے زیادہ دیر باتیں کر سکوں. آئے خیبر کے قلعے کا اکھاڑنے والا، در خیبر اکھاڑنے والا، آج بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ پانچ منٹ سے زیادہ اپنے اصحاب سے بات کر سکے. اور پھر ایک بار جب یہ اصحاب چلے گئے، میرے مولا نے کہا حسن بیٹا جاؤ سارے والوں کو لے کے آؤ. علی کے 12 بیٹے بلائے گئے، علی کی 16 بیٹیاں بلائی گئیں، 28 تو اولادیں آئی ہیں، علی کی ساری ازواج آئی ہیں، چھوٹا سا حجرا ہے، یہ سب علی کے پاس ہیں. علی ایک ایک کو دیکھتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں بس بس اب میرا وقت جدائی قریب آ رہا ہے. ایک مرتبہ علی نے آسمان کو دیکھ کے کہا السلام علیکم. زینب گھبرا گئی، بابا ہم سب تو یہاں پہ ہیں، یہ آپ کس کو سلام کر رہے؟ کہا کہ کہاں میں نے ابھی ابھی دیکھا یہ آسمان میں میرے قریب تمہارا نانا رسول خدا آیا، تمہاری ماں فاطمہ زہرا آئی، ہائے میرا بھائی جعفر طیار آیا، میرا چچا حمزہ آیا، اور یہ سب کہتے ہوئے آئے. علی تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوں، لیکن میری آخری کچھ وصیتیں ہیں، یہ وصیتیں خاص اولاد سے ہیں. تو زینب سے بات چل رہی تھی نا، پہلی وصیت تو زینب کو دیکھے گی. زینب بیٹی میں تفصیل بتا نہیں سکتا، لیکن ایک دن یہی شہر کوفہ میں تو آئے گی، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، بازوؤں میں رسیاں ہوں گی، وہ بابا سے وعدہ کر لے کتنی ہی بڑی پریشانی آ جائے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گی، بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گی. 41 ہجرا میں علی نے زینب سے وعدہ لیا، 61 ہجرا میں جب بازار کوفہ کے اس بے حیا مجمع میں زینب پہنچی، تب بھی زینب نے آنسو ضرور بہائے، بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، بابا وعدہ لے چکا تھا. اور اب کہا حسن بیٹا آ گیا، حسن بیٹا آ گیا، میرے بعد تجھے امام بننا ہے، امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے. ایک بار اپنی اولاد کو دیکھا اور کہا دیکھو تم یوسف کے بھائیوں کی طرح سے بے وفا بھائی نہ بننا، حسن کی بیعت کرو، حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، یہ تمہارا وقت امام وقت ہے، اس کی اطاعت کرو. ایک ایک کو بلاتے ہیں، حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ایک بار عباس کی باری آ گئی، وہ عباس کی باری آئی کہا حسن بیٹا ذرا ہٹ جانا. حسن ہٹے، آواز دی حسین ذرا تم تو قریب آنا. حسین آگے آئے، عباس کا ہاتھ علی نے لے کر حسین کے ہاتھ میں رکھا، اور ادھر حسین کے ہاتھ پہ عباس کا ہاتھ رکھا گیا، اور ادھر حجرے میں کسی بیوی کے رونے کی آواز. علی نے کہا زینب بیٹی ابھی تو میں زندہ ہوں، میری زندگی میں یہ کون رو رہا ہے؟ زینب نے کہا بابا اما ام البنین رو رہی ہیں. علی نے کہا ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ ام البنین روتے ہوئے آگے آئے، ہاتھوں کو جوڑا، آقا اتنا بتا دیجیے میرے عباس سے کیا خطا ہوئی ہے، میرے عباس کی غلطی کیا ہے، میں اپنے عباس کی طرف سے معافی مانگنے آئی ہوں. علی حیرت کے ساتھ ام البنین کو دیکھا، ام البنین یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عباس اور غلطی کرے، عباس تو دوسرا علی ہے. کہا کہ اگر میرے عباس کی کوئی خطا نہیں ہے تو ہر ایک کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں رکھا، عباس کا ہاتھ کیوں آقا حسین کے ہاتھ میں رکھا؟ علی جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ام البنین میں اس وقت نہیں بتا سکتا اس کی وجہ کیا ہے، میں نہ رہوں گا لیکن تو زندہ ہوگی جب تجھے پتا چلے گا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کیوں رکھا گیا؟ ایک بار ایک بار حسن سے ساری وصیتیں ہوئیں اور کہا کہ حسن بیٹا تم سب کو لے کے پیچھے ہٹ جاؤ، تم سب کو لے کے پیچھے ہٹ جاؤ، حسین کو میرے قریب آنے دو. حسین قریب آئے. علی نے کہا اس طرح نہیں حسین, اپنا کان بالکل میرے منہ کے قریب لا, کوئی سننے نہ پائے. میرے مولا نے حسین کے کان میں کچھ کہا. اب 20 سال تک گھر والے بھی پوچھتے رہے, بہنیں بھی پوچھتے رہی, بابا نے آخری وقت میں کیا کہا تھا. حسین نے کسی کو بتایا نہیں یہ بابا کا راز ہے, لیکن اصل عاشور آئی, میرا مولا آخری رخصت کے لیے آیا. ایک بار سب کو خراب کر کے چلنے لگا. زینب نے کہا بھیا ذرا گلے پر سے امامہ تو ہٹائیے, اور زینب نے بھائی نے گلے کا بوسا دیا. حسین نے کہا بہن زینب کیا کر رہی ہوں؟ کہ 11 ہجری میں اماں فاطمہ نے بولا کہ وصیت کی تھی, زینب بیٹی میرے لال کے گلے کا بوسا لینا. حسین نے کہا اور زینب اب ذرا تم بھی شانے پر سے ابا تو ہٹانا, چادر تو ہٹانا. زینب نے چادر ہٹائی, حسین جھکا, بہن کے بازو کا بوسا لیا. زینب گھبرا گئی, بھیا یہ کون سا وقت ہے بوسا لینے کا؟ کہا زینب یہ بھائی بہن کا بوسا نہیں لے رہا, یہ 20 سال پرانی وصیت پہ عمل کر رہا. 21 رمضان کی وہ رات بابا نے بلا کے کہا تھا حسین کربلا میں علی ظاہری طور پہ نہ ہوگا, میری زینب کے ان بازوؤں کا بوسا ضرور لینا جس پہ رسیاں باندھ کے اسے قیدی بنا کے لے جائے جائے. حسن سے وصیتیں ہو گئی, حسین سے وصیتیں ہو گئی, زینب سے وصیتیں ہو گئی. ایک بار علی نے سب کو دیکھا اور کہا میرے بیٹے اور بیٹیوں خدا حافظ, اور یہ کہہ کے آسمان کو دیکھا. زینب باپ کا چہرہ دیکھ رہی ہے, ایک بار باپ کے سینے میں گری, بھیا حسن مجھے مرسا دو میں یتیم ہو گئی, بھیا حسین مجھے مرسا دو میرا بابا دنیا سے چلا گیا. 16 بیٹیاں باپ کے جنازے پر بیٹھی ہیں, ایک بار بیٹیوں کا ماتا ہو رہا ہے, 12 بیٹے باپ کے جنازے پر ہیں, آئے باپ کا ماتم ہو رہا ہے. باپ دنیا سے گیا, سارے بچے یتیم ہوئے, مگر کتنے خوش قسمت بچے ہیں, باپ کا ماتم کر لیا. ہائے وہ بیٹا, ہائے یہ بیٹیاں, ارے یہ کربلا کی سکینہ کی طرح تو نہیں ہے نا, کہ اگر باپ کے لاشے میں گرتی ہے تو کہیں سے تماچے لگتے ہیں, کہیں سے کوڑے پڑتے ہیں. ہائے یہ کربلا کا یتیم سجاد تو نہیں ہے, ماتم کیسے کریں جس کے گلے میں توبہ ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے. ازاداروں بس رات کی آخری گھڑیاں تھی, شہر کوفہ تھا. حسنین نے بابا کے لاشے کو غسل دیا, ہنود کیا, کفن بنایا, جنازہ اٹھا, بڑی شان سے چلا. ارے تاریخ میں علی کے جنازے کی شان لکھی ہے, جس عمارت کے قریب سے گیا عمارت میں سلام کیا, جس طرف کے قریب سے گیا طرف احترام میں جھکا. حسنین جنازہ لے کے گئے, نجف میں جنازہ دفن کر کے آئے. لیکن جب یہ جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا. کیا منظر دیکھا تھا؟ جنازہ آگے سے خدا خود ہی اٹھا ہوا ہے, پیچھے ایک طرف سے حسن کندھا دے رہے, ایک طرف سے حسین کندھا دے رہے. لوگوں نے کہا یہ جنازہ آگے سے کیوں خود بخود اٹھا؟ کہا ایک طرف سے جبرائیل کندھا دے رہے, ایک طرف سے میکائیل کندھا دے رہے. عزاداروں جبرائیل سے کہنے کو دل چاہتا, اے جبرائیل اگر تو علی کے جنازے کو کندھا نہ دیتا تب بھی علی کے 12 تو اپنے بیٹے ہیں, جنازے کو کندھا دینے والے تھے. اگر تجھے واقعی کسی جنازے کو کندھا دینا ہے تو چل کربلا کی جلدی ریتے پر, ایک شہید راہ خدا کا جنازہ پڑا ہے. ارے کسی کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے, ارے کسی کوئی کندھا دینے والا بھی نہیں ہے. مولا کا تابوت آ رہا ہے, اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے. علی کا ماتم کیجیے, علی کے بیٹی کو علی کا پتر.
دیکھتی ہے زینب دوہائی, گھر سے جاتی ہے حیدر کی میت, رو کے دیتی ہے زینب دوہائی, گھر سے جاتی ہے حیدر کی میت. آج ہم پہ یتیمی ہے چھائی, گھر سے جاتی ہے حیدر کی میت. پھر گیا ہم سے کیسا مقدر, پڑ گئی اس